الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا أهدى له ولا إيمان لمن لا أهدى له ولا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین اللہ کا بڑا شکر ہے کہ رمضان المبارک اور عید کی عظیم سعادت کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے جس میں ہم جمع ہوئے ہیں اس میں بنیادی طور پر جن چیزوں کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا. الحمدللہ اس کی ایک تازگی رمضان المبارک میں ہوئی، روزے رکھے، نماز پڑھی، تراوی پڑھی، پھر اس میں ایک بہت بڑی سعادت خاص طور پر عید کا دن کہ جب اجتماع ہوتا ہے عید کا اور بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے کس لیے جمع ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے فرشتے یہی جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے بندے تیری عبادات کر کے جمع ہوئے ہیں. پھر ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. فرشتوں سے اس لیے بھی پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. بہرحال فرشتے یہی عرض کرتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے اور تیرے یہ بندے تجھ سے تیری مغفرت چاہتے ہیں. اس بار رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم کہ یہ بندے مجھ سے اگر مغفرت مانگ رہے ہیں اور سچی توبہ کر کے آئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ وعدہ تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے جو اس وقت جمع ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور جب وہ عید کی نماز پڑھ کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو گویا تمام گناہ، خاص طور پر وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے متعلق ہوتا ہے، وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے متعلق ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا. حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بہرحال معافی مانگنے سے جس سے جس کا معاملہ ہوا ہے, غلطی ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے, جب تک وہ معاف نہیں کریں یا معافی نہ مانگے وہ معاف نہیں ہوتے, لیکن حقوق اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا. تو بحمد تعالیٰ وہ رمضان کا مہینہ بھی آیا, روزے بھی رکھے, اسی طرح عید کی نماز بھی پڑھی بحمد تعالیٰ. لیکن اب بقیہ زندگی میں ہم نے کرنا کیا ہے, رمضان کے بعد کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے, اس کا ایک ہلکا سا ایک اوور ویو ہم لے لیتے ہیں. میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اس میں سورۃ المائدہ کی پہلی آیت مبارکہ, دو آیات ابتدائی ہیں جو کہ تلاوت کی ہیں, اور موضوع ہے ایفائے عہد کی اہمیت, ہمارے دین میں وعدہ وفا کرنا, وعدوں کو پورا کرنا, اس کی اہمیت, اور خاص طور پر رمضان کے بعد جو بھی نیکی کا کام, بھلائی کا کام, خیر کا کام ہو رہا ہو اس میں حصہ لینا, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا, ایک بڑا اہم اصول ہے, رہنما اصول, سنہری اصول جو اللہ پاک نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اور تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور تعاون نہ کرو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ نیکی کے اور بھلائی کے کام کون کون سے ہیں جس میں ہم حصہ لے سکتے ہیں, ہمیں لینا چاہیے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہاں قرآن حکیم کے رمضان سے پہلے بھی ان آیات مبارکہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا ہے. قرآن حکیم میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں اور اس میں صیغے مختلف ہیں, کہیں رب کائنات نے یا ایھا الناس کہیں مخاطب کیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی, کہیں یہ صیغہ ذرا سختی کے ساتھ یا ایھا الکافرون کے معنوں میں بھی آتا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, یہ بھی قرآن میں موجود ہے. تو اہل کفار کو بھی کہیں مخاطب کیا گیا ہے, لیکن قرآن حکیم میں 92 آیات مبارکہ ایسی ہیں, 92, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ان لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں, کم از کم ایمان لاتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, رسولوں پر, آخرت پر, جن کو ہم اہل ایمان کہتے ہیں, جن کو ہم مومنین کہتے ہیں, ان کو مخاطب فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. سورہ بقرہ میں بھی کئی آیات ہیں, اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی بڑی اہم آیات مبارکہ آتی ہیں, سورہ نساء میں بھی بہت اہم آیات مبارکہ یا ایھا الذین آمنو کے سیغے سے ہیں جو اکثر و بیشتر ہم پڑھ چکے ہیں. اب انشاءاللہ آج سے سورۃ المائدہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. سورۃ المائدہ میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو کا سیغہ آیا وہ انشاءاللہ ہم یہاں پڑھیں گے, جس میں پہلا اور اہم ترین حصہ پہلی آیت مبارکہ ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی. صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے بہرحال ایک معاہدہ کیا تھا مشرقین مکہ سے اور نسبتاً دب کے کیا تھا. اگر آپ صلح حدیبیہ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھیں تو صاف محسوس ہو رہا ہے کہ نسبتاً دب کر ایک معاہدہ کر لیا مسلمانوں نے, لہذا کچھ مسلمانوں کے دل میں اس حوالے سے کچھ معاملہ تھا ایسا کہ ہم نے دب کر صلح کیوں کی. اس پر مسلمانوں کی گویا حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اب اگر یہ صلح ہو گئی, معاہدہ کر لیا, تو اب اس کی پاسداری کرو, اور ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی, ولا یجرمنکم شنعان قوم اللہ الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى, یہ آیت مبارکہ بھی اس میں آتی ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو, ہمیشہ عدل سے کام لیا کرو, جس کی جو بات ہو, جو حق بات ہو بیان کیا کرو. تو بہرحال پس منظر صلح حدیبیہ ہے, اور صلح حدیبیہ میں کیونکہ ایک معاہدہ کیا گیا تھا, باقاعدہ ریٹن فارم میں موجود ہے, آج بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, لہذا معاہدات کی, وعدوں کی پاسداری کا ایک اہم سنہری اصول ہے جو کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا, جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, آغاز ہی سورۃ المائدہ کا یا ایھا الذین آمنو سے ہو رہا ہے. اور یہ بات بھی آپ کے علم میں کہ سورۃ المائدہ شریعت کی تکمیل کے اعتبار سے، تکمیل شریعت کے احکامات کے اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین سورت ہے، لہذا اس میں یا ایھا الذین آمنوا کا مخاطب کر کے اہم ترین شریعت کے احکامات بھی دیے گئے، اور شریعت کے احکامات میں بہت اہم ترین ایک مسئلہ وعدے کی پاسداری بھی ہے۔ شریعت اسلامی ہمیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ شریعت میں معاملات بھی ہیں۔ میں نے اس پر آخری جمعے میں خطاب کیا تھا کہ تین بڑے اہم گوشے ہیں شریعت اسلامی کے، ایک عبادات، عقائد اور عبادات، یہ گویا بنیاد ہے، اسی طرح دوسرا اہم گوشہ اخلاقیات پر مبنی ہے، مورل ویلیوز کیا ہونی چاہیے، اور تیسرا اہم گوشہ معاملات انسانی، ڈیلنگ جو ہیں لوگوں کے ساتھ، جس میں حقوق و لباد بھی آتے ہیں پورے کے پورے، یہ تیسرا اہم گوشہ ہے۔ گویا تین اہم ترین گوشے ہماری زندگی کے ہیں، جس میں عقائد اور عبادات، اسی طرح اخلاقیات اور معاملات شامل ہیں۔ معاملات انسانی میں اہم ترین معاملہ وعدے کی پاسداری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے وعدوں کو، اپنے کمٹمنٹس کو پورے نہیں کر پا رہا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں ابھی ایمان، یقین کے درجے میں نہیں ہے۔ قول و عمل کا تضاد اگر کہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس کو پورا نہیں کر رہا، اور اس کو دین اور شریعت کا کوئی مسئلہ بھی نہیں سمجھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو پوری طرح سمجھا بھی نہیں، اور دین میں خاص طور پر معاملات میں خاص طور پر ایفا عہد کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ لہذا آج کچھ تفصیل سے انشاءاللہ جتنا وقت ملے گا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہاں دیکھیے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے عقد کو، اپنے عقود کو، اپنے معاہدات کو، اپنے وعدوں کو، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کیا کرو۔ اسی بات کو سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ تاکید سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہد و پیما کو پورا کیا کرو، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کیونکہ عہد وہ وعدہ وہ شے ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، گویا جو اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے اس میں ایک اہم سوال وعدوں کی پاسداری بھی ہے۔ اسی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں کتنی تاکید سے بیان کی گئی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے اہم صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادم خاص، تقریباً 9 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، کوئی خاص ایک ان کا معاملہ رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب و تعلق کے حوالے سے، وہ یہ حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں، کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطاب فرمایا ہو اور اس میں یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو۔ گویا اتنی اہم بات ہے کہ اتنی تاکید سے کہ جب کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خطبہ دیتے ہیں، کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کی طرف ضرور توجہ دلاتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے، لا دین لمن لا عہد له، وہ شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو، وعدے کیے ہوئے ہیں لیکن بد عہدی کر رہا ہے، معاہدات کو پورا نہیں کر رہا، گویا اس شخص کا کوئی دین نہیں، اس شخص کے دین کے کوئی اعتبار ہی نہیں، ولا ایمان لمن لا امانت له، اور اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں، یعنی اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو۔ تو گویا ایفاء عہد اور امانت، یہ ہمارے دین کی دو اہم ترین باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی امانتیں ہمارے پاس ہیں، اس پر بھی کبھی آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ، کون کون سی امانتیں ہیں اور کہاں کہاں ہم خیانتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا، بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم امانت کو صرف چند باتوں کی طرف رکھتے ہیں جبکہ امانت پورے کے پورے دین، پورے کے پوری زندگی سے متعلق ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک معاہدات کو، وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے وہ بھائی جو دروازے پہ بیٹھ گئے ہیں، ان سے گزارش ہے ذرا لیفٹ رائٹ ہو جائیے پلیز، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے آنے میں، بالکل دروازے پہ جو صاحب بیٹھ گئے ہیں پلیز آپ اٹھ جائیے، لیفٹ رائٹ پر جگہ موجود ہے، تھوڑا سا موو کر لیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہرحال اب آئیے ذرا معاہدات کا ذرا تذکرہ کرتے ہیں۔ تین طرح کے معاہدات ہیں یا وعدے ہیں جو ہم اس دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں۔ سب سے اہم ترین وعدہ کون سا ہے؟ یہ وہ وعدہ ہے جو ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کر کے آئے. ابھی دنیا کی زندگی شروع ہی نہیں ہوئی. یہ جسم, یہ مٹی سے بنا ہوا جسم اور روح, یہ تو بعد کی کمبینیشن ہے. اور اس دنیا میں ہم آئے اس سے پہلے ہم وعدہ کر کے آئے. کس سے؟ یہ وہ وعدہ ہے جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ العراف میں کرتا, اور اس وعدے کو عہد الس کہا جاتا. اس وعدے کی روح سے, یہ معاہدے کی روح سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنا رب, اپنا مالک جان کر آئے, مان کر آئے. جس میں رب کائنات نے یاد دلایا سورۃ العراف میں, جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی نسل کو گویا آگے بڑھایا اور تمام ارواح انسانی کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک وعدہ لیا, اور وہ وعدہ کیا تھا؟ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور یہ تفصیلات ہیں اس کی, تفسیر میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ یہ وعدہ وہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں آنے سے پہلے تمام ارواح انسانی سے لیا تھا, اور وہ ارواح انسانی اس وقت بہت بڑے لشکر کی صورت میں تھیں, اور ان تمام ارواح انسانی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کلمہ کن سے پیدا کیا تھا. لہذا وہ روح, روح جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جسم میں ہمارے وجود میں ڈالی ہے, ان ارواح انسانی سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی وعدہ لے چکا ہے. گویا ان ارواح میں شعور موجود تھا, اور اسی شعور کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان سے پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالو بلا شہیدنا, اے اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے, تو نہیں پیدا کیا, تو ہی مالک ہے, تو ہی خالق. تو یہ وہ وعدہ ہے, اہم ترین وعدہ جس کو عہد الس کہتے ہیں, جو ان ارواح انسانی میں گویا بلٹ ان ہے کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ وتعالی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو کیونکہ توحید باری تعالی ہمارے روح کے اندر موجود ہے, دنیا میں کوئی کسی بھی ملک میں چلے جائیے, کوئی ایک فطرت ہے جو کہ انسان میں موجود ہے, فطرت انسانی, اور اس فطرت میں کسی نہ کسی رب کا, رب سے تعلق, اس سے محبت رکھی گئی ہے. اب اگر صحیح ترین رب اللہ سبحانہ و تعالی جو مالک حقیقی ہے اس کا تصور نہ ملے, خدا نہ خواستہ, تو بہرحال وہ پیاس کیونکہ موجود ہے تو وہ کچھ لوگ چاند سورج ستاروں کی پوجا کرنے لگے. ایک عبادت کا, اظہار تشکر کا سینس موجود ہے, لیکن کیونکہ مالک حقیقی سے صحیح تعارف نہیں ہوتا تو لوگ چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے ہیں, بتوں کی پوجا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر احسان یہ ہوا, بڑا احسان, کہ بحمدی تعالیٰ پیدائشی طور پر اللہ پاک نے ہمیں توحید باری تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کی سعادت اور توفیق عطا فرما دی. ہم ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو الحمدللہ مسلمان تھے. اگر فرض کریں کسی ایسے خاندان میں پیدا ہو جاتے جو مسلمان نہیں ہیں, جیسے ہندو ہیں, عیسائی ہیں, مجوسی ہیں, تو اس بات کا کبھی امکان تھا کہ پھر خدا نہ خواستہ ہم اسی شرک اور اسی کفر میں ہی زندگی گزار دیتے. لیکن یہ توفیق ملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اللہ اکبر کہا گیا, اسی طرح بحمدی تعالیٰ چھوٹے ہوئے, تھوڑے اور بڑے ہوئے تو اللہ کا تعارف, کلمے کا تعارف, دین کا تعارف, اسلام کا تعارف ہمارے سامنے آیا, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے اس کو شعوری طور پر ایکسیپٹ بھی کر لیا. اور اسی کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اسی عہد الس کی ایک یاد دہانی ہے, لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اسی کلمے کی رینیو, جو اس کو دوبارہ سے تازہ کرنے کا موقع نماز میں ہمیں ملتا ہے الحمدللہ. کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ میں خاص طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ آیت مبارکہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں, اسی کی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, اور اسی سے استعانت اور مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یہ ہے اہم ترین وعدہ جو ہماری زندگی کا ہے. اس کو شریعت اسلامی کا وعدہ کہتے ہیں, جس کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان کر الحمدللہ اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اب صرف جائزہ ہمیں یہ لینا ہے, ذرا توجہ سے سنیے گا, جائزہ ہمیں یہ لینا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات محض رمضان تک محدود تھے؟ رب تو رب ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہماری زندگی کی تمام معاملات میں احکامات دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن ہماری میجورٹی ایسا کیوں کرتی ہے کہ رمضان میں تو ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ذرا تلخ حقیقت ہے لیکن بہرحال بیان کرنی چاہیے تاکہ ہم غور کریں ان باتوں پر. بعض ہم میں سے وہ ہیں جو نہ صرف یہ کہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں، پھر تراویح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قیام اللیل بھی ہو رہا ہوتا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، سخت ترین گرمی میں روزہ بھی رکھا الحمدللہ، اسی طرح اور دیگر عبادات، انفاق بھی کر رہے ہیں، فطرہ بھی دے رہے ہیں، جمعے کی نماز میں 12:30 بجے الحمدللہ ہال مکمل ہے، پوری طرح پورا مکمل ہے. یہ ساری چیزیں بھی حمد تعالیٰ پازیٹو ہیں، اچھی باتیں ہیں، لیکن کیا یہ محض رمضان کے لیے؟ بقیہ دنوں میں ہماری فجر کی نماز کی کیا کیفیت ہے؟ یہ ہے اصل میں جو جائزہ ہم نے لینا ہے. بقیہ عام دنوں میں، عید والے دن ہم میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی؟ یہ جائزہ لیجئے ذرا، اپنا ہمیں اندازہ ہو جائے گا ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم ایک رسم پوری کر رہے ہیں، فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، یا واقعتاً ہم پکے مومن ہیں اور کچھ نہ کچھ تاثر رمضان کا، عبادات کا ہم نے لیا، ہماری شخصیت اور کردار میں اس کا اثرات ہوئے. پھر آج فجر عید کے بعد سے لے کر آج 10-8 دن 6 دن جتنے بھی گزرے ہیں، کتنے دن ہم نے باجماعت نماز ادا کی فجر کی؟ اور فجر کی نماز اہم ترین نماز ہے جو سب سے زیادہ بھاری ہے منافقین پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے. لہذا اس حوالے سے اپنا جائزہ لیجئے، ہماری عبادات کا تعلق کیا محض چند رسومات سے ہے، یا خاص اوقات سے ہے، خاص مہینے سے، یا پوری زندگی بقیہ 11 مہینے بھی ان عبادات کے ہماری شخصیت پر کوئی اثرات پڑیں گے؟ اگر نہیں پڑ رہے تو بہرحال یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، افسوسناک تو ہے ہی، تشویشناک بھی ہے کہ وہ ایمان جو ہمیں فجر کی نماز میں بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہ لے کے جا سکے، وہ ہمیں جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ یہ ایک سرچنگ کوئسچن جو اپنے آپ سے اور مجھے آپ سب کو پوچھنا چاہیے. بہرحال یہ وہ وعدہ ہے جو ہم نے پوری زندگی کا کیا، ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، انفاق بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، یہ ساری عبادات کریں گے، لیکن کریں گے ساری زندگی انشاءاللہ، زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد دوسرا وعدہ، یہ تو اللہ سے ایک وعدہ جس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ سے بیان کی، کہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کو معبود مان رہے ہیں، تو معبود تو 24 گھنٹے کا، 12 مہینے کا، صرف رمضان کا نہیں باقی پوری زندگی کا بھی ہے. کاروبار کرتے وقت بھی معبود اللہ کو مانیں گے، دکان کو یا دنیاوی اصولوں کو نہیں، شادی بیاہ کے موقع پر بھی معبود اللہ کو مانا، راہنما راہبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا، لہذا آپ کی سنت کے مطابق شادی کریں گے اور دیگر احکامات جو شریعت کے پورے کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد دوسرا معاہدہ یا دوسرا وعدہ وہ ہوتا ہے جو ہم بین الانسانی معاہدات کر رہے ہوتے ہیں، آپس کے ہمارے تعلقات جو ہیں. شادی ایک معاہدہ ہے، باقاعدہ ریٹن فارم میں ہوتا ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور باقاعدہ مولوی صاحب سب کے سامنے پوچھتے بھی ہیں کہ فلاں فلاں لڑکی کو اتنے مہر کے ساتھ تمہارے نکاح میں دیتے ہیں، دیا قبول کیا؟ سب کے سامنے قبول کرتے ہیں. تو وہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ اصل میں ایک معاہدہ ہے کہ یہ جو شادی کی ہے، اب اس کے تمام تر رسپانسبلٹی ہم اٹھاتے ہیں، اس عورت کو تمام جو اللہ اور رسول نے احکامات کے اعتبار سے اس کے حقوق رکھے ہیں وہ ادا کریں گے، اولاد کی ذمہ داری اٹھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ حلال روزی کھلائیں گے، یہ سارا کا سارا معاہدہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے سیلری لے رہے ہیں مہینے میں، تو وہاں ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم اتنے بجے آئیں گے، اتنے بجے جائیں گے، اور یہ ورکنگ آورز ہیں، اس میں یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ ہم پوری کریں گے. جب ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں ورکنگ آورز میں، تب وہ روزی روٹی حلال کی ہوتی ہے ہمارے لیے. اگر ہم نے وہ معاہدہ تو کر لیا، سیلری ہم پوری لے رہے ہیں، لیکن ورکنگ آورز کے دوران ہم جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں وہ ہم اگر پورے نہیں کر رہے تو بہرحال جائزہ لے لیجیے اپنا، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھئے کہ جس چیز کی میں سیلری لے رہا ہوں کیا میں وہ باتیں، وہ ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں یا نہیں. اگر ادا کر رہے ہیں تو وہ حلال ہے، جائز ہے، اور ادا نہیں کر رہے ہیں، ورکنگ آورز کے دوران آرام کر رہے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، اپنے ہائر اتھارٹیز کی غیبتیں کر رہے ہیں اور سسٹم پر تنقید کر رہے ہیں معاذ اللہ خدا نخواستہ، یا افسوس کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، بہت سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو غور کیجئے کہ یہ ہم کس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. تو زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں کہ جو شریعت اسلامی جس میں ہمیں ہدایات نہ دے رہی ہو. بین الانسانی معاملات کی بڑی اہمیت ہے. اگر ہم معاہدات کو پورا نہیں کرتے ہیں تو باہمی اعتماد ختم ہو جاتا، پورا کا پورا نظام تجارتی ہو یا اور دیگر چل ہی رہا ہوتا ہے اعتماد کی بنیاد پر. اگر ہم معاہدات کو پورا نہیں کریں گے تو باہمی اعتماد ختم ہوگا، اور باہمی اعتماد ختم ہوگا تو دنیا کا کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اپنے معاہدات، اپنے وعدے، اپنی کمٹمنٹس پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بعض جماعتیں ایسی ہوتی ہیں، اسلامی جماعت، جس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جماعت میں شرکت ہی اسی بنیاد پر ہے کہ بیعت کر کے ہم نسل نوبے سموتات کی بیعت کر کے اس میں شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ تنظیم اسلامی کا جو نظم ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے جو تنظیم بنائی، اس کا نظم بیعت کی بنیاد پر ہے. شخصی بیعت کی جاتی ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی جاتی تھی، وہ غیر مشروط ہوتی تھی، جو آپ حکم دیں گے مانیں گے، کیونکہ آپ تو ہیں ہی اللہ کے رسول. آپ کے بعد جتنے بھی خلفائے راشدین آئے اور دینی جماعتیں بنی دین کے انقلاب کے لیے، وہ سب کے سب بیعت کی بنیاد پر ہیں. اس کی کئی مثالیں. بہرحال بیعت کی بنیاد پر اگر ہم کسی اسلامی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اب اگر اس بیعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لسن نوبے کے احکامات، سموتات کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ خیانت ہے، یہ وعدے کے خلاف ورزی ہے. اسی طرح تیسرا معاہدہ یا تیسرا وعدہ وہ بھی ہوتا ہے جو انسان بعض اوقات اپنے آپ سے کرتا. میں نے الحمدللہ آخری جمعے میں یہ توجہ دلائی تھی جو معتکفین ہیں خاص طور پر ان کو، کہ جو آخری دن ہوتا ہے خاص طور پر اعتکاف کا، عصر سے مغرب کا وقت خاص طور پر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک سے وعدے کیجئے کہ اب اللہ نے جو ہم پر احسان فرمایا رمضان میں روزہ رکھنے کا، تراوی پڑھنے کا، اعتکاف کرنے کا، اب ہماری رویش بھی شکر گزار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق شکر گزاری پر مبنی ہوگی انشاءاللہ. اور یہاں سے جا کر اب ہم اللہ کے دین کے سپاہی بنیں گے، اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد کریں گے. اب یہ وعدہ وہ ہے جو آپ نے بعض اوقات اپنے آپ سے کیا کہ ہم نیکی کے کام کریں گے، ہر برائی سے روکیں گے، نافرمانی سے بچیں گے. اس معاہدے کی بھی بڑی اہمیت ہے. وہ وعدے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، اگر ان کو بھی پورا نہ کرے تو بعض اوقات انسان اپنی نگاہوں میں گر جاتا اور اس کی شخصیت جو ہے وہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو جاتی ہے، کہ بعض اوقات اپنے آپ سے بھی کیے وعدے پورے نہیں کر رہے تو انسانوں سے کیے ہوئے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کیسے پورا کریں گے. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس وعدے کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد ایک اور رہنما اصول، وقت تھوڑا سا رہ گیا، 7 منٹ ہے میرے پاس، لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں. ایک اور بڑا اہم رہنما اصول ہے جو کہ اللہ پاک نے آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا سورۃ المائدہ کی، فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو ہر نیکی کے کام اور تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. لہذا رمضان کے بعد اپنا جائزہ لیجئے کہ ہماری دوستیاں، ہماری جو تعاون ہوتا ہے وہ کن کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری خیر خواہی کن لوگوں کے ساتھ ہے. ہماری خیر خواہی، ہماری دوستی، ہماری کمٹمنٹس کا ایک اصول بنا لیجئے بس، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. بڑی پیاری حدیثیں، بار بار یہ حدیث سنا کر ایک ایمان تازہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ جس کسی نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے صالح بندے ہیں، ان سے محبت کی، لیکن ان سے محبت کرنے کی اصل وجہ من احب للہ، اللہ کی وجہ سے، وابغض للہ، اور کسی سے دشمنی کی، بغض رکھا، عداوت رکھی، لیکن اللہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے. وآتا للہ، اور کسی کو دیا، لیکن دینے کا اصل مقصد صرف اللہ کی رضا. ومنع للہ، اور کسی سے روکا نہیں دیا صرف اس لیے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے، رک گیا اس کام سے. فقد استکمل الایمان، اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. تو تکمیل ایمان کے لیے اصول یہ بیان ہوا کہ ہماری محبتیں، ہماری دشمنیاں، ہمارا انفاق یا ہمارا انفاق نہ کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. لہذا زندگی اب ہماری گزرنی چاہیے کن لوگوں کے ساتھ؟ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خیر خواہ ہیں، اللہ کے دین کے خیر خواہ ہیں، اور نیکی کا اور دین کا اور قرآن کی خدمت کا کام کر رہے ہوں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. اب ہماری زندگی کا بقیہ حصہ ایسے لوگوں سے دوستی کر کے، ایسے لوگوں سے خیر خواہی کر کے، اس نظریے کے لیے اپنے تن من دھن لگانے کے لیے وقف کر دیں اپنے آپ کو، یہ کام ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اخلاص نیت کے ساتھ ہر نیکی اور تقوی کے کام میں ہماری مدد فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ ہمیں نیکی اور تقوی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب دوسرا اینڈ بھی ہے، ہر برائی کا کام، ہر ظلم و زیادتی کا کام، چاہے ہمارا سگا بھائی کیوں نہ کر رہا ہو، ہمارے عزیز اور رشتہ دار کیوں نہ کر رہے ہو، وہاں ہرگز ان سے تعاون نہیں کرنا، بلکہ ان کی خیرخواہی ہوگی یا ہونی چاہیے کہ انہیں بھی اس برائی کے کاموں سے، غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کی جائے. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ مل کے وہ غلط کام کیا جا رہا ہے اور ان کا تعاون کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ. تو بہرحال یہ اصول ہے، رہنما اصول، گولڈن پرل اس کو کہا جا سکتا ہے، خوبصورت ترین موتی اگر قرآن کہیں تو وہ یہ ہے، ہر نیکی کے کام میں تعاون کرو. الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں اس مسجد میں بحمد تعالی جو لوگ عرصہ دراز سے آ رہے ہیں وہ اچھی طرح متعارف ہیں کہ انجمن خدام القرآن الحمدللہ یہ پہلے لاہور میں بنائی گئی، کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا تعلق بارہ لاہور سے تھا، وہ لاہور میں مقیم رہے بہت عرصے تک، پھر انہوں نے خدمت قرآنی کے لیے بڑے بڑے شہروں میں انجمن خدام القرآن بنائی الحمدللہ، جس میں بحمدی تعالیٰ کراچی بہت آگے نکل گیا. اللہ کا فضل ہے، بہت فضل و کرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کراچی والوں کو اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر نیکی کے کام میں سب سے زیادہ انفاق پورے پاکستان سے اگر کمپیئر کر لیا جائے تو الحمدللہ کراچی والے بہت آگے ہیں ہر نیکی کے کام میں، صدقے میں، خیرات میں، تعاون علی البر میں، دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں. اور یہ کیلکولیشن، یہ جو سٹیٹسٹکس ہیں، یہ آپ کو مل جائیں گی کہ بہت بڑا انفاق دین کے کام میں اگر ہوتا ہے پورے پاکستان کے مقابلے میں، کراچی والے الحمدللہ ہمیشہ سے آگے رہے. اور اللہ کا شکر ہے انجمن خدام القرآن کے حوالے سے بھی، جب ڈاکٹر صاحب نے یہاں کراچی میں سلسلہ شروع کیا غالباً 90 ہمارے ایک بزرگ بتا رہے تھے 1990 میں یہ پلاٹ لیا گیا، اور یہاں پہلی مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے نماز پڑھائی اور پھر دورہ تجمہ قرآن کی سعادت اٹینڈ لگا کر ہوا. آج 91 سے 2018، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ مسجد آہستہ 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 بنتی بھی رہی، اور اللہ کا شکر ہے پوری طرح مکمل ہو گئی. البتہ مسجد کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے تعاون کیا جائے. لیکن بحمد تعالیٰ انجمن خدام القرآن کے جو اراکین ہوتے ہیں، ارکان انجمن خدام القرآن، وہ ماہانہ بنیادوں پر جو فنڈز فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. کراچی میں بھی بحمد تعالیٰ ہمارے 5 مراکز کام کر رہے ہیں ایسے ہی تقریباً، اور اللہ نے چاہا تو اس سے اور بہتر انداز میں کام ہوگا. بہرحال قرآن اکیڈمی سب سے پہلے ڈیفنس قیام میں آئی، یہاں پر پھر مسجد بنی ہو، قرآن اکیڈمی کا سلسلہ بھی ہے. اسی طرح پھر آگے بڑھے گلستان جوہر میں، اللہ پاک نے موقع فراہم کیا، وہاں پر چھوٹی ہے نسبتاً، لیکن وہاں پر بھی اکیڈمی کا قیام وجود میں آ گیا. پھر یاسین آباد مرکز ہے ہمارے کراچی کا، بالکل فیڈرل ایریا مکہ چوک کے قریب، وہاں الحمدللہ ایک قرآن اکیڈمی کا پلاٹ لیا گیا، وہاں پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ مسجد بھی بن چکی ہے اور انشاءاللہ قرآن اکیڈمی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اسی طرح کورنگی زمان ٹاؤن میں بھی حمدی تعالیٰ قرآن مرکز کورنگی تھا، پہلے وہاں چھوٹا سا مدرسہ تھا، پھر اسکول بنایا گیا، اور اللہ کا شکر ہے پچھلے 2 سالوں سے وہاں قرآن اکیڈمی قیام آ چکی ہے، اور ان 4 یا 5 مراکز میں ہر سال دورہ تجمہ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ جو 1 سالہ کورسز ہیں الحمدللہ اس کا بھی بڑا بھرپور انتظام کیا جاتا. انشاءاللہ اس سال بھی اللہ نے چاہا تو ان تمام 4 یا 5 مراکز، 5واں مرکز ہمارا حیدرآباد میں اس وقت زیر تعمیر ہے الحمدللہ، وہاں پر 1 سالہ کورس تو شروع ہو چکا ہے، لیکن باقاعدہ کوئی جگہ نہیں، کرائے پر لے کر ایک پلاٹ میں وہاں پر سلسلہ شروع کیا گیا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان 5واں مراکز میں انشاءاللہ 2 جولائی سے 1 سالہ کورس کا آغاز کیا جا رہا. اب آپ سے جو تعاون درکار ہے وہ سن لیجئے، جہاں جہاں جس طرح آپ تعاون کر سکیں، سب سے اہم ترین تعاون تو یہی ہوگا کہ آپ خود ان کورسز میں حصہ لیجئے. ہم میں سے جو لوگ باصلاحیت ہیں، جن کو موقع ملا ہے، وقت ہے الحمدللہ، صبح کے اوقات میں 9 بجے سے یا 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک یہ فل ٹائم کورس ہے، اس میں ضرور شرکت کیجئے. یہ کورس بنیادی طور پر ہمیں دینی اعتبار سے فیسلیٹیٹ کر رہا. قرآن حکیم کی عربی گرامر ہے جو کہ پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، فقہ سے متعلق باتیں بتائی جاتی ہیں، گویا دین کا ایک جامع تصور ہے جو کہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ محض ان پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے 20-20 سال اپنے کیریئرز کے زندگی کے جو جدید تعلیم حاصل کی ہے. لہذا ایک دفعہ میں نے ذرا سخت الفاظ کہہ دیے تھے، لیکن بہرحال بات تو صحیح ہے کہ 20-25 سال ہم دنیا کمانے کے لیے لگا رہے ہیں، اپنی اولاد کو اس میں کھپا رہے ہوتے ہیں، کیا 1 سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے ہم وقف نہیں کر سکتے؟ قیامت کے دن اللہ پاک اگر ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لہذا پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ اور ویل آف لوگ خاص طور پر اس میں تعاون کریں، اس کورسز میں خود بھی آئیں، اپنی اولاد کو، بہترین اولاد کو، سمجھدار اولاد جو آپ کی سب سے زیادہ جینیس ہے، اس کو اس دین کے کام میں لگائیے. یہ ہے وہ صدقہ جاریہ سب سے بہترین. لہذا انشاءاللہ 2 جولائی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے فارم حاصل کیجئے، ڈیٹیلز حاصل کیجئے، کیسا کورس ہے، کیا تفصیلات ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح ظاہری بات ہے جہاں کورسز ہوتے ہیں وہاں فائنینشل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور انجمن خدام القرآن یا تنظیم اسلامی، اللہ کا شکر ہے جو ہمارے اپنے رفقاء اور اراکین ان کے تعاون سے چل رہی ہوتی ہے، نہ اس کے فنڈ سعودی عرب سے آتے ہیں، نہ ایران سے آتے ہیں، نہ امریکہ سے آتے ہیں. ظاہری بات ہے امریکہ سے آنے والا فنڈ پھر انہی کی باتیں بیان کر رہا ہوتا، یہ سارے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا والے، یہ سب سوشل ایڈ لے رہے ہوتے ہیں، این جی اوز ہیں جو کہ پیسے لے رہی ہیں، لہذا ان کی باتیں بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور ایران اور سعودی عرب سے آنے والے مسلکی مسائل میں لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر دین کی فکر کو انکلکیٹ کرنے کے لیے الحمدللہ انجمن خدام القرآن کام کر رہی ہے. آپ اس سے مالی تعاون بھی کیجئے، سب سے بڑا تعاون تو یہ ہے کہ آپ خود اس کے رکن بنیے، خود اس حوالے سے آگے بڑھیے، کورسز میں حصہ لیجئے، اپنی اولاد کو لگائیے، اپنے آفس کلیگ کو اس کام میں لگائیے، اپنے خاندان والوں کو اس کام میں لگائیے. یہ ہے سب سے بہترین صدقہ جاریہ. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اللہ پاک ہمیں اس رہنما اصول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.